رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله والصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله مدچن کے ناظرین پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، قیامت کے دن تین اشخاص، تین لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین طرح کے لوگ جنہیں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان سے پہلا ارشاد فرمایا، جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے۔ دوسرا وہ شخص فرمایا، جو میری سنت کو زندہ کرے۔ اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑے۔ یہ تین طرح کے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور بھی حدیث طیبہ ہیں جن کے اندر مختلف اعمال بیان کیے گئے ہیں، اور عرش الہی کا سایہ کن کن لوگوں کو نصیب ہوگا وہ ان میں بیان واضح طور پر کیے گئے ہیں۔ یہاں بطور خاص درود پاک کی فضیلت بھی ہے، امتی کی مشکل وقت اس کی پریشانی کو دور کرنا، اس کی مشکل کو آسان بنا دینا، اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا، یہ وہ اعمال ہیں کہ قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنشن کے ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بالخصوص وہ آیات مبارکہ جن کا پس منظر، جن کا شان نزول وہ ایک صحابی رسول بلکہ مراد رسول خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ مشورے پیش کیے، یا کبھی کوئی معاملہ پیش ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی رائے دیتے، تو جو آپ اپنی رائے دیتے تو اس کے مطابق کئی قرآن میں آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ اللہ نے آیتوں کو نازل فرما دیا تو آپ بڑے راضی ہوتے، اور بلکہ آپ کہتے اس کو فخر سے اور خوشی سے بیان کرتے کہ قرآن کے اندر اتنا حصہ، اتنی آیتیں وہ ہیں کہ جو میری رائے کے مطابق، میرے مشورے کے مطابق یا میرے سوال کرنے کے بعد اللہ نے اس پر آیتوں کو نازل فرمایا۔ اور یہ ایک کتنی خوشی والی بات ہوتی ہے، بلا تشبیہ اور بلا تمثیل اگر آج کے اس ماحول میں ہم یہ بات اگر سمجھنا چاہیں تو آج کسی اگر عالم دین کا بہت بڑا مقام مرتبہ ہو یا کوئی بہت بڑے پیر صاحب ہو، اب ایک مرید یا کسی بہت بڑے عالم دین کے کوئی شاگرد، وہ جب کسی بات کے بارے میں کوئی رائے کا مشورہ دیں، کوئی رائے دیں، اور پھر وہ پیر صاحب یا وہ عالم صاحب وہ اپنے انہیں شاگرد یا مرید کو اس بات پر کہہ دیں کہ بہت اچھی رائے تمہاری رائے سے میں اتفاق کرتا ہوں، तो उसके लिए बड़ी एक खुशी वाला मामला होता है, वो अपनी सारी जिंदगी उसके गुनगाते रहेंगे कि मेरी राय फुलां की राय से मिल गई, या जो मैंने राय दी फुलां ने उसको पसंद किया। तो आप गौर कीजिए, जब सैयदुना उमर फारूक रजी अल्लाह अनु इनकी राय पर अल्लाह कुरान नाजिल फरमाए तो उनको कितनी खुशी होती होगी और किस कदर खुशी से वो चीजों को बयान भी करते। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप बयान फरमाते हैं कि इन फिल कुरानी लकुरान मिन राय उमर, के कुरान में से कुछ ऐसा हिस्सा कुरान का आकाम का मौजूद है जो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला की राय के मुताबिक है। हजरत सैयदना मुजाहिद रदी अल्लाह अनु बयान करते हैं, कहते काना उमर राय फयंजिल बिहिल कुरान, कहते हैं कि हजरत उमर किसी चीज के बारे में राय रखते थे तो कुरान नाजिल हो जाता था, यानी कुरान का वैसे ही हुक्म आ जाता। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला नो आप कहते हैं जब किसी मामले में मुख्तलिफ सहाबा इकराम से राय तलब की जाती तो साथ में मेरे वालिदे मोहतरम से भी राय तलब की जाती, और जब मेरे वालिद से राय तलब की जाती तो कहते हैं मेरे वालिद की राय वो होती थी कि कुरान पाक की आयतें भी अल्लाह उसी तरह नाजिल फरमाता था। सुभान अल्लाह, ये शान है हजरत उमर रदी अल्लाह अनहु उनकी कि अल्लाह उनकी राय के मुताबिक कुरान में आयतों को नाजिल फरमाता। इन्हें मुआफिकात उमर भी कहा जाता है, और ये सिर्फ कुरान नहीं बल्कि कुरान की कुछ आयात। अच्छा, इसी तरह हदीसे तय्यबा के अंदर कुछ ऐसे मामलात के जब आपने राय दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे ही आपकी राय को पसंद किया और उसी को नाफिज किया। अच्छा, इसी तरह सहाबा कराम अली मिर्दवान के साथ भी ऐसे वाकयात हुए। तो इंशाअल्लाह लदीद कुछ कुरान की वो आयात जो बतौर खास हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के कहने पर आपके मशवरा देने पर नाजिल हुई तो उनके मुताबिक को सुनते हैं, फिर मजीद कुछ आगे हदीसे तय्यबा की तरफ भी चलेंगे। एक आयत मुबारक के हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीन बातों में मेरी राय के मुताबिक हुक्म इरशाद फरमाया, मेरी मुआफकत हो गई। यहाँ बतौर खास तीन को जिक्र किया इस रिवायत में और दीगर रिवायात के अंदर भी हैं कि जिनको मुआफकत उमर रदी अल्लाह अनु कहा जाता है। आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तवाफ किया और तवाफ करने के बाद बारगाह रिसालत में अर्ज करने लगे, आका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों ना हो ऐसा कि लवित्तखज़ना मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, के मकाम इब्राहिम को हम मुसल्ला बना लें, नमाज की जगह बना लें। तो ये राय दी इन्होंने तो कुरान में अल्लाह ने आयत को नाजिल फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, के इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को, उस मकाम को तुम मुसल्ला बना लो, यानी नमाज की जगह बना लो। उलमा लिखते हैं कि तवाफ के बाद अफजल तरीन जगह के जहां पर वो दो नफिल अदा किए जाएं वो मकाम इब्राहिम पर। पूरा हरम अल्लाह का हरम है, जहां भी पड़े बरकतें बरकतें, रहमतें रहमतें, सवाब ही सवाब है, मगर बतौर खास उस जगह पर जहां इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम के कदम मुबारक लगे हुए हैं और वो निस्बत उस जगह को अल्लाह के प्यारे खलील के साथ, तो वहां नमाज पढ़ना अफजल तरीन नमाज करार दिया गया है, यानी ज्यादा सवाब वाली वो नमाज है कि जो तवाफ के बाद पढ़ी जाए वो मकाम इब्राहिम पर पढ़ी जाए। यहां ये भी पता चला कि जिस जगह को अल्लाह के प्यारों से निस्बत हो जाती है उसका मर्तबा और उसकी शान और बुलंद और बाला हो जाती है। हरम पूरा ही अल्लाह का हरम है, मगर नमाज वहां अल्लाह पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमा रहा है जहां अपने खलील अल्लाह के प्यारे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक लगे, वो पांव नक्श है, फरमाया गया नमाज यहां पढ़ो। اچھا میں یہاں پہ مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں کہ چونکہ طواف کے دوران اس قدر رش بھی ہوتا ہے کہ ہر آدمی وہاں مقام ابراہیم پر نماز وہ پڑھ نہیں سکتا، بعض لوگ پڑھتے بھی ہیں لیکن بڑی ایک عجیب سی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے، کئیوں کے چلنے میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہوتی ہے، کوئی ان پر ٹکرا جاتا ہے، گر جاتے ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو آپ کو وہاں جگہ نہیں میسر تو مقام ابراہیم کے جہاں بھی آپ اور نزدیک ترین پڑھ سکے تو وہاں پڑھیے، ورنہ پورا حرم شریف ہے، آپ حرم کے اندر ان نوافل کو بہرحال ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ آیت مبارکہ تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، رائے دی، تو اللہ نے ویسے ہی اس قرآن پاک میں وہ آیت کو نازل فرما دیا۔ اب بڑھتے ہیں دوسری آیت کی طرف، ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، اور یہ معاملہ پردے سے تعلق رکھتا ہے، چونکہ پہلے جب ازواج مطہرات کے ساتھ اگر کوئی گفتگو کرتا، کلام کرتا، تو اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں تھا، تو حجاب کے بغیر ہی وہ دینی معاملات کے اندر اپنی رہنمائی دیتے تھے، کیونکہ کئی حدیثوں کا حصہ ایسا ہے کہ جو ازواج مطہرات کے پاس تھا تو وہ ان سے لیتے، ان سے پوچھتے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ کی جو ازواج ہیں ہر طرح کے آدمی آتے ہیں، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ آپ حکم ارشاد فرما دیں تو آپ کی ازواج یہ پردہ کریں، اور پھر جس کو گفتگو کرنی ہوگی تو وہ ایک حجاب کے اندر گفتگو کرے گا، پردے کی صورت میں کلام اور گفتگو کرے گا۔ آپ نے یہ رائے دی، اللہ رب العالمین کو گیا کہ یہ رائے اتنی پسند آئی کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس پر آیتوں کو نازل فرما دیا اور ارشاد فرما دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ ارشاد فرمایا، اے نبی، اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیجئے۔ کن کے لیے حکم آ رہا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ارشاد فرمایا، اے نبی، اپنی ازواج سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے آپ حکم ارشاد فرمائیے۔ کس چیز کا حکم ارشاد فرمائیں؟ کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہے، اور فرمایا یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مدرسہ کے ناظرین، آج طرح طرح کے شور مچائے جاتے ہیں، ایسے سیکولر اور لبرل لوگ جو یہ گفتگو کرتے ہیں کہ پردے کے معاملات اور پردے کی باتیں یہ صرف مولانا لوگ کرتے ہیں، مولوی لوگ کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو معاذ اللہ یہ نام لے کر مردوں کو، عورتوں کو، وہ مولانا لوگوں سے بدزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بڑی تنگ نظری والی بات کرتے ہیں، پردے کی بات کرتے ہیں، اور اس سے وہ مسلمانوں کو ورگلاتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ نے قرآن میں جو حکم ارشاد فرمایا ازواج مطہرات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو، تو جو مسلمان ہیں، جو مومن مرد و عورت ہیں، وہ اللہ کے اس حکم پر وہ سر تسلیم خم کریں گے کہ یہ رب کا حکم ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کو حکم دیں کہ یہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر، اپنے چہروں پر ڈالے رہیں اور یہ پردہ کر کے رہیں۔ اس آیت مبارکہ کے بعد پھر ازواج مطہرات کو بھی یہ حکم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بھی یہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مومنوں کی بیٹیوں کو، ان مسلمان عورتوں کو، خواتین کو پھر یہ حکم ارشاد فرما دیا، اور وہ ایسی پردے کی پابند رہیں جب شریعت کا حکم آ گیا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تو پھر وہ اس پر عمل پیرا ہوئیں۔ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ کے موقع پر وہ اپنے آپ کو بالکل لپیٹ کر اپنے چہرے پر کپڑا اور حجاب کرتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کی میت کو، ان کے جسم کو تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی۔ لوگوں نے کہا حیرت ہے کہ ان کا بیٹا شہید ہو چکا ہے، دنیا سے جا چکا ہے، اور یہ ابھی بھی حجاب کیا ہوا ہے۔ تو اس پر وہ عورت کہنے لگی، ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، میرا بیٹا ضرور فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی، میری حیا فوت نہیں، میرا بیٹا فوت ہوا۔ تو یہ بات تمام مسلمان خواتین کو یہ سمجھنی ہے۔ اے محبوب، آپ مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اور آپ مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ تو پردے کا، حیا کا یہ درس مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ ہاں، عورتوں کے لیے بطور خاص ایک حجاب ہے کہ وہ اپنے چہرے پر دوپٹہ اور رکھیں، برقع پہنے، حجاب کی صورت میں اپنے لباس کو، اور لباس بھی ایسا ہو کہ جس سے جسم کی کیفیات وہ یا نہ ہوتی ہوں، واضح نہ ہوتی ہوں، ایسا ڈھیلا ڈالا لباس پہننے کا حکم، اور اس انداز سے، اور اپنے اوپر پردے کی ایک کیفیت ہو۔ صرف یہ کہنا کہ پردہ وہ دل کا ہوتا ہے، آنکھوں کا نہیں ہوتا، نہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو حکم ارشاد فرمایا ہے وہ آنکھوں کا بھی، وہ پردے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں ایک مقام پر یہ بھی فرما دیا کہ اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، اور دل میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو پردے کا تعلق وہ ظاہری معاملات سے ہے۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ اس آیت کا پس منظر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا، اور اللہ رب العالمین نے ویسے ہی قرآن پاک میں آیتوں کو نازل فرما دیا۔ مدنشین کے ناظرین، ایک اور آیت مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح دعائیں مانگی اور بار بار عرض کرتے رہے، رب نے ویسے ہی احکام نازل فرمائے۔ شراب ابتدائے اسلام میں حرام نہ تھی، بلکہ اس وقت لوگ عام ایک مشروب کی طرح اسے استعمال کرتے تھے۔ پھر ایک ایسا معاملہ ہوا تو اس کے بعد کچھ اس کی ممانعت آئی، پھر کچھ اور وجوہات ہوئی تو پھر تھوڑی سی ممانعت آئی، یعنی شراب کی ممانعت تدریجن ہوئی، کچھ پھر کچھ پھر کچھ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دعا کرنے لگے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفا، یا اللہ خمر، شراب کے بارے میں بالکل واضح بیان فرما دے، واضح ہم پر حکم نازل فرما دے۔ آپ نے یہ دعا مانگی تو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، ارشاد فرمایا کہ تم سے شراب اور جوے کا حکم پوچھتے ہیں تو تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو ان کو بلایا گیا، اور ان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اور ان کو یہ آیت مبارکہ بھی سنا دی۔ پھر دعا کرنے لگے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفا، اے اللہ خمر شراب کے بارے میں بالکل واضح بیان ہو جائے، واضح حکم آ جائے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ایک آیت مبارکہ سورہ نساء کی نازل فرمائی، جس میں فرمایا گا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ارشاد فرمایا، ایمان والوں، نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ، یعنی اس وقت مطلقاً شراب اور نشے کی حرمت نہیں آئی، لیکن فرمایا جب نشہ ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ حرمت آ گئی، اس وقت نماز کے قریب جانے کی ممانعت ہوئی، اور عام حالت میں پھر مشروب کی طرح لوگ اسے استعمال کرتے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر دعا کرنے لگے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفا، اے اللہ شراب کے بارے میں بالکل واضح حکم نازل فرما دے، شراب کے بارے میں بالکل واضح حکم نازل فرما. تو پھر اس طریقے سے جب آپ نے دعا مانگی تو اللہ رب العالمین نے پھر قرآن پاک کے اندر ایک آیت مبارکہ وہ نازل فرما دی، اور یہ آیت سورہ مائدہ کے اندر ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. ارشاد فرمائے کہ شیطان یہی چاہتا ہے تم میں عداوت اور دشمنی شراب اور جوے کے بارے میں ڈال دے، اور فرمایا تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے، تو کیا تم باز آئے؟ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دے کر مدینے کی گلیوں میں بھیجا کہ جاؤ وہاں لوگوں کو یہ حرمت کا حکم سناؤ کہ رب نے اس سے باز کر دیا ہے، اس سے منع کر دیا ہے، فہل انتم منتہون، کیا تم اس سے رک گئے، باز آ گئے؟ تو روایتوں میں بیان کیا گیا کہ جب وہ صحابی اعلان کرتے ہوئے مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں تو جس گلی سے وہ گزرتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں کہ کیا تم اس سے باز آئے، تم رکے، تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے مٹکے، اپنے پیالے، اپنے برتن، سب کچھ جس جس میں شراب تھا سب کچھ اٹھا کر باہر پھینک دیا، کیونکہ پھر شراب حرام ہو گئی، پہلے حلال تھی اب حرام ہو گئی، اب قرآن کا حکم آ گیا، تو لہذا اب کوئی اس کو دلیل نہیں بنائے گا کہ نہیں اس وقت بھی وہ مشروب چلتا تھا، نا نا، پھر حرمت آ گئی، اور پھر ایسی حرمت کہ شراب پینے والے، پلانے والے، بنانے والے، اٹھانے والے، کس کی طرف اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، ان سب پر لعنتیں ہیں، ان سب پر لعنتیں ہیں، اس کی قیمت کھانے والے، کھلانے والے، یہ ان پر لعنتیں بیان کی گئی روایتوں کے اندر، اور شراب کو تمام گناہوں کی اصل، خطاؤں کی اصل، اسے شراب کو قرار دیا گیا کہ اس سے انسان کی عقل کے اندر فتور آتا ہے اور اس کے کئی معاملات کے اندر تعطل آ جاتا ہے، وہ کئیوں کو برا بھلا کہتا ہے، حقوق تلف کرتا ہے، زندگیاں بگڑ جاتی اور خراب ہو جاتی ہیں، طلاق تر نوبتیں پہنچتی ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں شراب کی حالت میں طلاقیں دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو شراب کی حالت میں تھے، حالانکہ ان کو کوئی مفتی ایسا فتویٰ نہیں دے گا کہ شراب کی وجہ سے تمہیں چھوٹ ملی، نہیں، تم نے خود قصدن یہ نشہ کیا ہے اور اس نشے کی وجہ سے تم نے طلاقیں دی ہیں، تمہاری یہ طلاقیں واقع ہیں، اس کے اندر کوئی کسی طرح کی وہ نرمی نہیں ہے، یہ واضح شریعت کے احکامات ہیں. تو شراب کی پھر حرمت کو بیان کیا گیا، تو اس کا بھی پس منظر اس آیت مبارکہ کا اور وہ سبب نزول اور شان نزول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ دعائیں تھیں، تو یہ بھی ان آیات میں سے ایک آیت مبارکہ ہے جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی ہے یا سوال کرتے تو اللہ اس پر وہ نازل فرماتا. مدنی چینل کے ناظرین، کئی آیتیں ایسی ہیں کہ جو آپ نے کہیں اور جو مشورہ دیا اللہ نے اس پر حکم نازل فرمایا ہے. اور پھر کچھ ایسی روایات بھی ہیں اذان کے متعلق، اذان شروع میں اذان وہ اس طرح نہیں تھے کلمات، یہ جب نماز ہوتی تھی تو الصلاۃ جامعہ یہ کلمات کہتے، لوگ نماز کے لیے آ جاتے. ایک مرتبہ اصحاب بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ ہم کوئی اپنا ایسا کچھ بنا لیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، ورنہ تو گلیوں میں، بازاروں میں یہ اعلان کرنا پڑتا ہے الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، نماز کھڑی ہونے والی ہے، نماز قائم ہونے والی، جماعت ہونے والی، تو آتے ہیں لوگ، کوئی ایک ایسی پہچان بن جائے. اچھا کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم آگ جلا دیا کریں بہت بڑی نماز کے وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجوسیوں کا طریقہ ہے یہ، تو آگ جلانا تو یہ نہیں کریں گے. اچھا کچھ نے کہا کوئی باجے بنا دیں، کوئی ناقوس بجا دیں. فرمایا اس میں کوئی یہود کا طریقہ ہے، کوئی نصارہ کا طریقہ ہے، نہیں ہم تو ایسا نہیں کریں گے. مطلب کوئی کسی بات پر ابھی اتفاق نہیں ہوا یا کوئی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، انہوں نے خواب دیکھا تو خواب کے اندر کوئی ناقوس بجا رہا ہے، ایک باجا ٹائپ کا. تو انہوں نے اس سے کہا کہ یہ مجھے بیچو گے؟ کہا تم کیا کرو گے؟ کہا میں اس سے لوگوں کو نماز کے لیے جگاؤں گا، نماز کا اعلان کروں گا. تو وہ آدمی کہنے لگا خواب میں کہ میں اس سے بہتر نہ تمہیں بتا دوں. وہ کیا بہتر ہے؟ تو انہوں نے یہ کلمات ان کو کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر پوری آخر تک جو ہے وہ کلمات جو اذان کے کلمات ہیں یہ انہوں نے بتائے. اب یہ صبح اٹھے ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. تو جب یہ وہاں گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیے تو آپ کو بڑے پسند آئے، اور آپ نے فرمایا بلال کو بتاؤ وہ اسی طرح کہے گا، یعنی یہ اذان دے. تو یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ دیے گئے. تو جب پہلی اذان ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طریقے سے کلمات یہ بلند ہوئے، تو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں یہ آواز سنی اور آپ مسجد کی طرف دوڑے، ایسی حالت میں کہ آپ کی چادر زمین پر گسٹی ہوئی آ رہی تھی، آپ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. اور پھر آ کر وہ کیا کہتے ہیں، والذی بعثک بالحق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد رأیت مثل ما رأى، جیسے انہوں نے خواب دیکھا ہے میں نے بھی خواب میں یوں ہی دیکھا ہے، کہ مجھے بھی کوئی یہ کلمات سکھا رہا ہے، یہ کلمات بتا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا فللہ الحمد، اللہ کے لیے بڑی ساری تعریفیں ہیں. اور ایک یہاں بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ بیان کرتے ہیں کہ مؤذن رسول جب شروع میں اذان کہتے تھے اور کلمات جو انہوں نے ادا کیے، تو وہ اذان کی ابتدا میں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ جب یہ پڑھتے، یعنی اللہ اکبر یہ پڑھتے کلمات، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے، اور پھر اس کے بعد حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یہ پڑھتے. تو ایک مرتبہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آئے اور آ کے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھو تو اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ یہ بھی پڑھو. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ان سے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سماعت فرما رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ قل کما امرک عمر، عمر جیسے تمہیں کہہ رہے ہیں ویسے کرو، یعنی یہ کلمات بھی شامل کرو. تو یوں یہ اذان کا ایک حصہ. یہ یاد رکھیں کہ محض خواب کی وجہ سے ایسا حکم شرعی ثابت نہیں ہوا، بلکہ اس خواب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیان کیا اور آپ نے اس کی تائید دی فرمائی اور حکم ارشاد فرما دیا، اس طرح ان کو رائج کر دیا گیا. اور پھر یہ اذان ہے جس کی کلمات کہنے پر ثواب ہے، جہاں اذان پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگتا ہے، دکھوں سے رب تعالیٰ چھٹکارا دیتا ہے. ایک تو اذان وہ جو پنجگانہ نماز کے لیے دی جاتی ہے، عام بھی وبا ہو، پریشانیاں ہوں، گھر کے اندر کچھ اثرات ہوں، اذان دیجئے، اس کی برکتیں ملیں گی. زلزلے آتے ہیں، تیز آندھی آتی ہے، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، اذان کے کلمات کہیں، یہ بڑے بابرکت کلمات کہیں جو 5 وقت اللہ کی طرف نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے ایک دعوت اور اعلان والے کلمات ہیں، ان میں بہت برکتیں ہیں. تو جب یہ گھروں میں ہوں گے تو انشاءاللہ بہت سی ایسی برکتیں وہ گھروں میں بھی نازل ہوگی. تو یہ بتانے کا مقصد کہ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں جو موافقت ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کی تائید فرمائی اور انہیں برقرار رکھا. جو کلمات آپ نے کہے آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسے ہی حکم دیا کہ جو عمر کہتے ہیں ویسے ہی تم کرو. قرآن کی ہم باتیں کر رہے ہیں تو قرآن کا جمع ہونا بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا. جی، مدنی چین کے ناظرین، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر آپ نے مشورہ دیا حضرت ابوبکر صدیق سے رضی اللہ عنہ کہ دیکھیے اتنے حافظ شہید ہو گئے اور یوں اگر سلسلہ رہا تو مجھے خوف لاحق ہوتا ہے کہ کہیں قرآن کا کچھ اس طرح حصہ جو ہے وہ آگے پہنچانے تک وہ کمی نہ واقع ہو جائے۔ یہ بھی قرآن سے محبت کی باتیں ہیں اور اس لیے آپ نے یہ رائے دی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ عمر، آپ وہ مشورہ دے رہے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا۔ آپ نے کہا، آپ کام تو کیجئے، یہ اچھا کام ہے، یہ خیر ہے، بھلائی والا کام ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے اور کہتے ہیں میرے دل کو بھی سینے کو بھی اللہ نے کھول دیا جیسے عمر کے سینے کو کھولا۔ اچھا، ہم نے بلایا کاتب وحی حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھئی ایسا کریں کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کریں۔ تو وہ کہنے لگے، آپ دونوں مجھے وہ بات کہہ رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئی۔ کہا، بھلے نہیں ہوئی لیکن کام اچھا ہے، کام خیر والا ہے۔ اس سے حدیث سے یہ پتا چلا کہ وہ تمام معاملات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اگرچہ بعد میں ہوئے لیکن کام خیر والے، کام اچھائی والے ہیں، وہ بدعت حسنہ کے زمرے میں آتے گئے اور وہ عمل، وہ ثواب والا عمل ہوتا ہے، نیکی والا عمل ہوتا ہے۔ اس کو محض یہ کہہ کر نہیں ٹال دیا جائے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا اس لیے ہم آج اسے نہیں کریں گے، نہیں، بلکہ وہ اگرچہ بعد میں شروع ہوا ہے لیکن کسی سنت کو ختم کرنے والا نہیں ہے، مٹانے والا نہیں ہے، تو اس عمل کو برقرار رکھا جائے گا اور وہ بدعت حسنہ کے زمرے میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر میلاد شریف کی مروجہ کیفیت اور صورت کہ جس انداز سے اب میلاد منایا جاتا ہے، اچھا قرآن پاک کا جمع ہونا، قرآن پاک کے پر اعراب لگنا، اچھا اس طرح اور کئی مثالیں ہیں، مساجد کے اندر محراب کا باقاعدہ وہ بننا، آج ہم مساجد کے مینار بناتے ہیں، یہ سب چیزیں کرتے ہیں، بڑی خوبصورت عالیشان مسجدیں بناتے ہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن آج صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کاموں سے منع بھی نہیں کیا تھا، تو یہ سارے اس بات پر متفق ہے کہ وہ ان چیزوں کو جائز مانتے ہیں۔ تو جب یہ ان چیزوں کو جائز مانتے ہیں تو دیگر اور بھی کئی چیزیں، وہ چاہے میلاد شریف کے نام پہ ایصال ثواب کی کوئی مروجہ کیفیت ہو، قرآن خوانی کی کوئی کیفیت ہو، تو اسی طرح میلاد کے جشن منانے کی جو جائز صورتیں ہیں اور اس کے اندر چراغاں کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں، ان کی بھی اصل یہی روایات ہوتی ہیں کہ جو بدعت حسنہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے جب ان کو کہا تو وہ کہتے ہیں میرا بھی سینہ اللہ نے کھول دیا جیسے ان دونوں کا سینہ کھلا ہوا تھا، تو پھر قرآن کو باقاعدہ جمع کرنے کی وہ صورت بنی۔ تو یہ بھی ثواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا اور یہ رائے دی۔ فرشن کے ناظرین، باتیں تو بہت ہیں، ان کی سیرت کے اوپر ہم بات اگر کریں، ان کی شجاعت پر ہم بات کریں، ان کے علم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اور کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے اور مراد رسول بنے ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر، کہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ایک روایت میں عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام، ان کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو یہ دعا اللہ نے ان کے حق میں قبول فرمائی اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مراد رسول بنے اور آپ ایمان لے کر آئے، اور پھر آپ نے اس طرح غلامی کا وہ حق ادا کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دو وزیر میرے آسمانوں میں ہیں اور دو زمین پر ہیں۔ آسمانوں کے اندر وہ فرشتے ہیں وزیر، اور زمین پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو دونوں کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا کہ ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے، دوسرے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور پھر آپ مسجد میں آئے اور فرمایا قیامت کے دن یوں ہی ہم اٹھائے جائیں گے کہ میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور ایک ہاتھ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ کریم اصحاب رسول کی ہمیں پکی سچی عقیدتیں، محبتیں عطا فرمائے، ان کا ذکر خیر کرنے سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن سے ان کے جو تعلق اور محبتیں تھیں، رب تعالیٰ ویسی محبتیں ہمیں بھی قرآن سے عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن
عشانك.